الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ماليا من الوذ به سواك عند حلول الحادث الاممي فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سالتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززين حاضرین و سامعین کرام درس حدیث کے اس ہفتہ وار پروگرام میں آج ہم باب الجمعہ کی تیسری فصل جو ہے جو جمعۃ المبارک کے بارے میں ہی ہے اس کو ذکر کر رہے ہیں. اللہ تعالی جل شانہ کی بارگاہ لم یزل سے یہ دعا ہے اللہ تعالی حق بیان کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ دو جمعہ سے ہم نے جمعۃ المبارک کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی. احادیث کی روشنی میں آج پھر تیسری فصل جو ہے اس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں. جمعہ آپ کو معلوم ہے کہ بڑا اہم دن ہے اسلامی کیلنڈر میں بھی اور اللہ تعالی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا اور اس کو سید الایام قرار دیا. اگرچہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دن کو جمعہ پہلے نہیں کہا جاتا تھا. پہلے درس میں ہم نے ساتوں دن جو ہیں وہ گنے تھے اور اس کو اسلام سے قبل عروبہ کہا جاتا تھا لیکن بعد میں اس کا نام یوم الجمعہ قرار دیا گیا. لیکن احادیث آپ کو بتائیں گی کہ اس کو اللہ تعالی نے شروع سے ہی اس کا نام یوم الجمعہ رکھا اور اسی دن بڑے اہم واقعات روپذیر ہوئے اور قیامت کے دن چونکہ یہ دن اور یہ تاریخیں اور یہ گھڑیاں اور گھنٹے نہیں رہیں گے لیکن جس ترتیب سے یہ جمعہ ساتویں دن آتا ہے اور ہر دن چوبیس گھنٹے کا ہے اسی طرح اگر یہ ترتیب چلتی رہے تو قیامت کا دن جو واقع ہوگا اگرچہ وہ دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے اس دن کیلنڈر نہیں ہوں گے آسمان ستارے نہیں ہوں گے لیکن اسی ترتیب سے جیسے یہ دنیا میں ایام چل رہے ہیں وہ قیامت جو واقع ہوگی اور جو نفخہ واقع ہوگا یا سا کا واقع ہوگا قیامت کے دن تو وہ جمعے کے دن ہی واقع ہوگا. یہی جو ہے اسی 24 گھنٹے کے حساب سے دنوں کا شمار کرتے کرتے وہ ٹائم جمعے کا ہوگا جس دن یہ سارے واقعات قیامت کے دن رونما ہوں گے. اللہ تعالی نے اس کا نام یوم الجمعہ رکھا تو شروع میں اس کا نام جو ہے یوم الجمعہ رکھنے کے باوجود اس کو یوم العروبہ کیوں کہا جاتا رہا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ تعالی جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا رکھا؟ محمد اور احمد. قرآن فرماتا ہے نا, قرآن تو ازلی کتاب ہے, اللہ کی صفت ہے, وہ حادث کتاب تو نہیں ہے, مخلوق بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ آج ہی یہ کلام جو ہے یہ بنی ہے, یہ تو اللہ کی صفت ہے اور ہمیشہ سے ہے. تو قرآن میں رب فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بشارت دیں گے, اور دی انہوں نے بشارت اپنے وقت میں, مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد, کہ میرے بعد جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے اس کا نام کیا ہے؟ احمد. تو یہ قرآن میں موجود ہے, اور قرآن میں فرمایا محمد الرسول اللہ, قرآن میں رب نے فرمایا والذین آمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں ہی فرمایا وما محمد الا رسول, قرآن میں ہی فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. تو یہ سارے نام جو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں محمد اور احمد کے ذکر فرمائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام شروع سے ہی محمد اور احمد رکھا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں اسے 1400 سال پہلے, دنیا میں آپ تشریف لا رہے ہیں 1400 سال پہلے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس دنیا میں آپ کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہو رہا ہے, لیکن نام رکھا کب گیا؟ وہ شروع سے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور احمد رکھا. اسی طرح جمعہ جو ہے اس کی شہرت اور اس کے نام, اگرچہ یہ پہلے مشہور نہیں تھا, لیکن اللہ نے اپنے ہاں اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھا تھا. اس جمعہ کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہے. جمعے کے کہ جمعہ کہاں پڑھا جائے, کہاں جمعہ واجب ہے, اس کی کچھ شرائط ہیں. جیسا کہ مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جمعہ جامع شعر کے بغیر نہیں ہوگا اور نہ تشریق وہاں ہوگی. تشریق سے مراد کیا ہے؟ عیدین, قربانی میں ایام تشریق ہوگی, جو ہے تشریق کا تعلق عید الاضحیٰ سے ہے. تو فرمایا عید جو ہوگی یہ بھی شہر میں ہوگی اور جمعہ جو ہے یہ بھی شہر میں ہوگا. یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے. دوسری حدیث جو ہے یہ بھی مصنف عبد الرزاق میں ہے, حضرت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے, فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جمعہ جو ہے یہ جامع شہر جو ہوتا ہے اس کے جو بڑا شہر جو ہے اس کے بغیر یہ جمعہ نہیں ہوگا اور نہ تشریق ہوگی. یہ دوسری حدیث بھی اسی طرح مروی ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ شہر کس کو کہتے تھے؟ بصرہ کو, کوفہ کو, مدینہ منورہ کو, بحرین کو, مصر کو, اور شام کے شہر کو, جزیرہ یمن کو, اور یمامہ شہر کو, ان کو لوگ شہر کہا کرتے تھے. اور شہر کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس میں جمعہ ہوتا ہے. جمعہ وہ شہر, وہ بڑا شہر ہے جس میں جمعہ ہوتا ہے کہ جس میں گلیاں ہوں, جس میں بازار ہوں, جس کے مضافات ہوں, اور جس میں ایسا حاکم موجود ہو جو مظلوم کے حق دلانے پر قادر ہو، جس میں ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو تمام مسائل میں رہنمائی کر سکتا ہو، اس کو شہر کہتے ہیں. یعنی شہر کی تعریف یہ ہے کہ جس کے اندر گلیاں ہوں، گلیاں تو گاؤں میں بھی ہوتی ہیں، بازار ہوں. بازار سے مراد کیا ہے کہ لوگوں کو روز مرہ جو جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کو اس بازار سے مل جائے. مثلا کپڑا خریدنا ہے عام ضرورت کا، وہ مل جائے. ان کو کھیتی باڑی کے لیے آلات خریدنے ہوں وہ اس بازار سے مل جائیں. ان کو ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں، جس کو جو ہے ریپیئر کے لیے یا نئی خریدنے کے لیے عام ضروریات کی چیزیں ان کو مل جائیں، جس شہر سے دوسرے شہر میں نہ جانا پڑے اس کو شہر کا نام دیتے ہیں. جس کے مضافات ہوں، مضافات کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اندر قبرستان ہو، یہ ضرورت کی چیز ہے شہر والوں کے لیے. جس کے اندر کالج ہو، یہ ضرورت کی چیز ہے. جس کے اندر گھوڑ دوڑ کا جگہ ہو کھیلنے کی بچوں کے لیے یا تفریح کے لیے، جو میدان ہوتے ہیں، گراؤنڈ ہوتے ہیں، پارک ہوتے ہیں، یہ ہوں. جس کے تحت چھوٹی موٹی عدالتیں ہوں کہ جہاں ضرورت کے وقت جو ہے کسی مصیبت مشکل کے وقت لوگ رجوع کریں تو وہاں ان کو تھوڑا بہت انصاف مل سکے، اس کو شہر بولتے ہیں. اور جس شہر میں کوئی ایسا حاکم ہو کہ اگر کسی کا جھگڑا ہو جائے، کوئی ظالم کسی پر ظلم کرے، کوئی کسی پر زیادتی کرے، تو وہ جو حاکم ہے وہ مظلوم کا حق ظالم سے دلا سکے. اگرچہ وہ نہ دلائے، بڑا کرپٹ قسم کا ہو، لیکن اس کے اندر اتنی طاقت موجود ہو کہ اگر وہ چاہے تو وہ دلا سکتا ہو، اس کو شہر کہتے ہیں. یا جس میں اس شہر میں ایک ایسا عالم موجود ہو کہ لوگوں کو ضرورت کے مسائل پوچھنے کے لیے کسی دوسرے شہر میں نہ جانا پڑے، یہ شہر کی تعریف ہے. تو جو جمعے کی شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط کیا ہے کہ شہر ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاؤں میں جمعہ جائز نہیں ہے، کیونکہ گاؤں کے تحت یہ عام طور پر یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ نہیں ہوتی. تو شہر میں جو ہے، شہر یہ پہلی قسم ہے، پہلی جو شرط ہے جمعے کے لیے. جمعے کی دوسری شرط یہ ہے کہ جمعے کا خطبہ بادشاہ وقت دے، یہ جمعے کی دوسری شرط ہے. اب جو ہے کسی وقت جب اسلامی حکومت ہوا کرتی تھی تو ایک جمعہ کیا نمازوں کی امامت جو ہے وہ بھی سلطان وقت اور خلیفہ وقت کرایا کرتا تھا. حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ جماعت کرایا کرتے تھے. تو جمعے کا خطبہ بھی یہ دیا کرتے تھے، اور ان کے ماتحت جو جتنے بھی دوسرے دیگر بڑے بڑے شہر ہیں، تو وہ سلطان یا خلیفہ کے جو قائم مقام لوگ ہوتے تھے وہ خطبہ دیا کرتے تھے اپنے اپنے شہر میں. تو گویا کہ جہاں سلطان موجود ہے وہاں سلطان خطبہ دے، اور جہاں سلطان موجود نہیں ہے اس کا نائب وہاں خطبہ دے، یہ جمعے کے لیے شرط ہے. جس مقام پر سلطان بادشاہ وقت خطبہ نہیں دیتا یا اس کا نائب نہیں دیتا، وہاں جمعے کی یہ شرط مفقود ہے، وہاں جمعہ نہیں ہوتا. اب وہ غیر مسلم ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ، یہ یورپ اور یہ شہر ملک ہیں، یہاں تو سلطان وقت جو ہے جمعے کا خطبہ نہیں دے سکتا، نہ وہ دیتا ہے، نہ اس پر فرض ہے، نہ اس کو پتا ہے. یا دیگر اسلامی ممالک جو کہلاتے ہیں، تو وہاں بھی جو حاکم وقت ہیں وہ مظلوم کا یعنی اس کو انصاف تو دلا سکتے ہیں، ان کے اندر پاور ہے، لیکن وہ خطبہ نہیں دیتے. تو جب یورپ میں مسلمانوں کا ورود شروع ہوا تو یہ مسئلہ درپیش آیا، تو سلطان وقت جو سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے ان کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا گیا کہ اب کیا کیا جائے، کہ ان ممالک میں تو جمعے کی شرط نہیں پائی جاتی، تو کیا کیا جائے. تو جو فقہ کی بڑی بڑی کتابیں ہیں فتاوی کی، ان میں یہ بات عبارت موجود ہے کہ آج سے 500-600 سال پہلے جب یہ سوال پیش کیا گیا کہ مسلمان اب ان ممالک میں جا رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، اور جمعے کی شرط کے لیے سلطان کا یا امام وقت کا خطبہ دینا ضروری ہے، تو انہوں نے جب علماء سے رابطہ کیا تو مفتیان کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ سلطان وقت اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے اور خطبہ نہیں دیتا، تو عالم دین جو ہے وہاں، جو بڑا عالم دین ہے، اس کو سلطان وقت کا قائم مقام مقرر کر کے جمعے کو وہاں شروع کیا جائے. تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک عالم دین کا اللہ تعالی نے کتنا بلند مقام فرمایا ہے کہ جمعے جیسی اہم چیز کو رائج کرنے کے لیے امام وقت عالم دین کو وہ درجہ دیا جائے گا جو سلطان وقت کا درجہ ہے. تو اگر عالم دین کو سلطان وقت کا درجہ نہ دیا جائے تو جمعے کی شرط نہیں پائی جاتی. تو اس لیے یہ طلاق کے مسائل یا جو ہے سیپریشن کے مسائل ہیں یا جمعے کے مسائل ہیں، ان کے لیے عالم دین کو قاضی کا درجہ دیا جائے گا، کہ جیسے عدالت جو ہے اسلامی عدالت وہ نکاح کے فسخ کا مسئلہ یا طلاق کا مسئلہ یا اس طرح کے مسائل جو ہے جو اسلامی عدالت جو ہے وہ جاری کر سکتی ہے، ایسے جگہ جہاں اسلامی عدالتیں نہیں ہیں وہاں عالم دین کا فتویٰ یہ شرعی قاضی کی حیثیت رکھے گا، اور جمعے کے جواز کے لیے عالم دین کو قاضی کا درجہ اور سلطان وقت کا درجہ دیا جائے گا، تب جمعہ وہاں جائز ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اس لیے اعلی حضرت نصیب البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فتح و رضویہ شریف میں فرمایا کہ اقامت سلطان یعنی سلطان کا جمعے کو قائم کرنا یہ شرط جمعہ ہے، لیکن یہاں بوجہ تعذر تعین مسلمین کہ مسلمانوں کو ایسا حاکم میسر نہیں ہوتا، تو پھر اس کا قائم مقام جو ہے جو سلطان کا قائم مقام ہوگا اس کو کیا جائے گا، اور وہ عالم دین ہے. دو شرطیں، اور چونکہ ہر گاؤں میں بھی ایسا عالم موجود نہیں ہوتا، نہ وہ شہر کی شرائط پائی جاتی ہیں، اس لیے وہاں جمعہ نہیں ہوتا. تیسری شرط جو جمعہ کے لیے ہے وہ ہے نماز جمعہ کے لیے زور کا وقت. ایسا نہیں کہ جو ہے اب چھٹی نہیں ملتی تو ہم جو ہے جب دفتر سے فارغ ہوں تو عصر کے بعد جمعہ پڑھ دیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جب تک زور کا وقت موجود ہے اس وقت تک آپ نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں. تو تیسری شرط جمعے کے لیے ہے زور کا وقت ہونا چاہیے. چوتھی شرط جو جمعہ کے لیے ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے خطبہ شرط ہے، خطبہ اگر نہیں ہوا کہیں تو نماز نہیں ہوئی. اور خطبے ہیں وہ دو خطبے ہیں جن کے درمیان بیٹھنا سنت ہے، دو خطبے جمعہ کے لیے شرط ہیں. اور آج کل ایک پرابلم یہ ہوا ہے کہ لوگ وہ خطبہ جو ہے وہ انگریزی میں دیتے ہیں اور اس کو خطبہ شمار کرتے ہیں. انگریزی میں خطبہ نہیں ہے، خطبہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو عربی میں دیا. لوگ اس کا جواز یہ نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں تو لوگ عربی سمجھنے والے نہیں ہیں، اور خطبے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سکھانا اور ان کو بتانا کہ وہ انڈرسٹینڈ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے، چونکہ وہ عرب ملک تھا، حجاز تھا، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، ان شہروں میں سارے لوگ عربی سمجھتے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ جمعہ کا عربی میں دیا. اور اگر جو ہے کسی اور جگہ پہ اس دور میں بھی جمعہ ہوتا تو لوگ وہاں بھی اس زبان میں خطبہ دیتے جس میں سننے والے موجود ہیں. لیکن اسلام جب شروع ہوا تو مکہ معظمہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اور خلفائے راشدین کے ادوار میں خصوصاً اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا. کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کی خلافت چائنا سے لے کر افریقہ تک پھیل چکی تھی. اور ان ایام میں جبکہ قرآن مجید کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جمع فرمایا، کیونکہ عجمی لوگ جو ہے اسلام میں بہت داخل ہو چکے تھے، کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ اس دور میں خلفائے راشدین کے دور میں کہ جب اسلام رشین سٹیٹس میں پہنچ چکا تھا، چائنا میں پہنچ چکا تھا، ہندوستان کے اس علاقے میں جہاں جو افغانستان کے ساتھ اور مکران اور بلوچستان اور کراچی کے قریب جو ہے اس علاقے میں سندھ میں پہنچ چکا تھا، اور افریقہ کے ممالک میں پہنچ چکا تھا، پرشین جو ہے ممالک ہیں ان میں پہنچ چکا تھا، کوئی ایک مثال دکھا دیں کہ کسی صحابی نے، کسی تابعی نے، کسی عالم نے خطبہ اس زبان میں دیا ہو جس زبان کے لوگ وہاں رہائش پذیر تھے. ہمیشہ وہاں خطبہ سنت کے مطابق عربی میں ہوتا رہا. اور یہی جو ہے اسی پر ہی فتویٰ ہے علماء کا کہ خطبہ عربی میں ہونا چاہیے. باقی رہی یہ بات کہ لوگ نہیں سمجھتے، اس کے لیے جو طریقہ ہندوستان میں رائج ہوا کہ تقریر جو ہے وہ اردو میں ہوتی ہے یا جیسے یہاں انگلش میں تقریر ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی ہے کہ جمعہ کے انعقاد کے لیے تقریر جس زبان میں آپ کرو، اگر سننے والے اسپینش ہیں تو اسپینش میں کرو، اردو والے ہیں تو اردو میں کرو، انگلش والے ہیں انگلش میں کرو، کسی بھی زبان میں کرو، لیکن اس کے بعد خطبہ جو ہے اگرچہ وہ لمبا نہ صحیح مختصر صحیح، لیکن خطبے دو ہونے چاہیے تاکہ سنت کے مطابق خطبے اسی طرح رہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے. اس پر علماء نے بھی لکھا ہے کہ خطبہ عربی میں کہنا ضروری ہے. پانچویں شرط جو ہے جمعے کے لیے وہ ہے کہ امام کے علاوہ احناف کے نزدیک تین آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، یہ جماعت شرط ہے. اور جماعت جو ہے یہ کم از کم تین پر بولی جاتی ہے جمع جو ہے، تو اس لیے حنفیوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ امام کے علاوہ تین آدمی کم از کم موجود ہوں تو جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اگر دو آدمی ہوں تیسرا امام ہو تو جمعہ جائز نہیں ہے. چھٹی شرط جو ہے وہ جمعہ کے لیے کہ اذن عام ہو، اجازت عام ہو، کسی آدمی کو کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکا نہ جائے. جو شخص کسی مسلمان کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے، جس مسجد میں کسی مسلمان کے آنے کے لیے ممانعت ہو، دروازہ بند کر دیا جائے یا اس کو نہ آنے دیا جائے یا اس کو منع کر دیا جائے یا یہ شرط لگائی جائے کہ فلاں آدمی اس مسجد میں نہیں آ سکتا اور وہ مسلمان ہو جمعہ پڑھنے والا ہو، تو اس مسجد میں جمعہ جائز نہیں ہے. اذن عام جو ہے، اجازت عام مسلمانوں کے لیے یہ شرط ہے. اس کے ساتھ یہ جیسے آج کل کے حالات ہیں کہ مسجدیں بھی محفوظ نہیں ہیں فتنوں سے، پریشانیوں سے، بمباری سے، اٹیک سے، تو سیکیورٹی کے لیے اگر مسجد کے دروازے بند کر دیے جائیں کہ جماعت کھڑی ہونے والی ہے تاکہ کوئی اور آدمی اب نہ آئے کہ جس سے مسجد میں فتنہ یا فساد کا خطرہ ہو، قتل و غارت کا خطرہ ہو، یا جو کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سخت سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے فوجی علاقہ ہے جہاں فوجی جمعہ پڑھتے ہیں، وہاں کوئی اور آدمی نہ آئے، تو سیکیورٹی کے تحت اگر مسجدوں کو بند کیا جائے، لاک کیا جائے، تو یا کسی کو نہ آنے دیا جائے ڈر کی وجہ سے، تو اس صورت میں جبکہ یہ چیز ذہن میں نہ ہو کہ ہم اس کو اس لیے نہیں آنے دے رہے کہ یہ مسلمان ہے یا اس کو جمعہ یہاں پڑھنا جائز نہیں ہے، تو سیکیورٹی کی وجہ سے آپ پابندی لگا سکتے ہیں. لیکن کسی مسلمان کو جمعہ پڑھنے کے لیے روکنا یہ ممنوع ہے. یا ایسا شخص جو مسجد میں فساد پھیلاتا ہو, دنگا فساد پھیلاتا ہو, اس کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ شخص جو ہے مسجد کے لیے مضر ہے اور فساد کی جڑ ہے, اس آدمی کو آپ روک سکتے ہیں کہ یہ مسجد میں آئے گا تو فتنہ پھیلے گا, اس لیے وہ جمعہ نہ پڑے. لیکن اگر ذاتیات پر وہ دشمنی ہو اور اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو تو ایسے شخص کو بھی آپ نہیں روک سکتے. یہ شرائط ہیں جو ہوں تو وہاں جو ہے لوگ جمعہ پڑھ سکتے ہیں اور وہ مسجد جمعہ کے لیے کھولی جا سکتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں ایک اذان ہوا کرتی تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے, چونکہ مختصر کمیونٹی تھی اور جو جو وہ بڑھتے گئے لوگوں میں اندر سستی پھر پیدا ہوتی گئی, کاروبار بڑھتے گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اذان اپنے دور خلافت میں اور بڑھائی. ایک منارہ یا چبوترہ تھا جس کو زورا کہا جاتا تھا, اس پر اذان شروع ہوئی. اب اس میں اختلاف یہ ہوا کہ یہ جو قرآن کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ, کہ جب جمعے کی اذان دی جائے تو قرآن فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ وذر البیع, کہ ذکر رب کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو جمعے کے لیے, اور جو بیش راہ ہے تجارت ٹریڈ اس کو چھوڑ دو. تو نماز اذان کے بعد جو تجارت حرام قرار دی گئی, منع قرار دی گئی, وہ کون سی اذان ہے, پہلی اذان ہے یا دوسری اذان ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات میں چونکہ پہلی اذان جو تھی وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے, اس کو قرار دیا گیا کہ اس کے بعد جو ہے کوئی شخص تجارت نہ کرے. اب جب لوگ زیادہ ہو گئے اور دوسری اذان شروع ہوئی تو احناف کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک جو ہے پہلی اذان جو حضرت عثمان غنی کے دور میں شروع ہوئی اسی اذان کو کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کے بعد لوگ اپنے تجارتی مرکز بند کر دیں, دکانیں بند کر دیں اور مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیں. اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ چونکہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ دوسری اذان ہے ہی بدعت, اس لیے ان کے نزدیک اس اذان کا حکم نہیں ہے. اور اس لیے آپ بعض جگہوں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک ہی اذان دیتے ہیں, دو نہیں دیتے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اس پہلی اذان چونکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی, اس لیے وہ دوسری اذان جو ہے اس کو ایک ہی اذان, پہلی اذان تصور کرتے ہیں. اس کے بعد شافیوں کے نزدیک تجارت کرنا ٹریڈ کرنا حرام ہے. ہم احناف کے نزدیک چونکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اوپر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے, جیسا کہ ہم نے درس میں بھی کل ذکر کیا, تو اگر کوئی شخص جو ہے پہلی اذان کو اذان نہ سمجھے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں جبکہ صحابہ موجود تھے, اگر صحابہ کے دور میں تراوی با جماعت جو ہے یہ ایک اہم چیز قرار دی جا سکتی ہے, اس پر صحابہ کا اور تمام امت کا اتفاق ہے, تو حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جو قرآن جمع کیا گیا, جو اذان شروع کی گئی, تو اس کو بھی وہی درجہ دیا جائے گا جو سنت کا درجہ ہے. لہذا عثمان غنی کے دور میں شروع ہونے والی اذان کے بعد, یعنی جو پہلی اذان آج کل ہوتی ہے, اس کے بعد تجارت کرنا منع ہے اور اسی سے ہی جمعہ جو ہے وہ شروع سمجھا جائے گا کہ جمعے کی طرف لوگ دفتر بند کر کے, کاروبار بند کر کے اب مسجد کی طرف جائیں. ایک مسئلہ اور کہ اگر عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جب عید اور جمعہ اکٹھا ہو جائے تو عید پڑھو اور جمعے کے لیے لوگوں کی مرضی جمعہ پڑھے یا نہ پڑھے, جس میں بڑے بڑے عظیم صحابہ کا بھی یہ قول ہے, حضرت عمر کا, حضرت عثمان غنی کا, اور حضرت عبداللہ بن عباس کا, عبداللہ بن مسعود کا, اور دیگر علماء حضرت عبداللہ بن زبیر, عبداللہ بن عباس, السعد, حضرت عبداللہ بن عمر, حضرت علی, عثمان غنی, حضرت عمر فاروق رضوان اللہ علیہ اجمعین. لیکن احناف کے نزدیک, ہمارے نزدیک جمعہ بھی پڑھا جائے گا, عید بھی پڑی جائے گی. جیسا کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے اور دوسری رکعت میں حل ادا کا حدیث الغاشیہ پڑھتے, اور اگر کبھی جمعہ اور عیدین اکٹھے ہو گئے جیسے حضور کے زمانے میں اکٹھے ہوئے تو آپ نے عیدین کی دونوں رکعتوں میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل ادا کا حدیث الغاشیہ پڑھی, اور جمعے کی جب جماعت کرائی تو اس میں بھی سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل ادا کا حدیث الغاشیہ پڑھی. جس کا مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز بھی پڑھی اور اس دن جمعہ جب آیا اس ایک دن میں تو آپ نے جمعے کی جماعت بھی کرائی. اور علماء کا اسی پر فتویٰ ہے, جیسے صاحب رد المختار نے علامہ ابن عابدین شامی نے نقل فرمایا کہ عید کی نماز پڑھنا یہ واجب ہے, سنت ہے یعنی واجب ہے, اور جمعہ پڑھنا یہ فرض ہے. تو عید کی وجہ سے جمعہ نہیں چھوڑا جائے گا. باقی جو احادیث ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں صحابہ نے عید پڑھی اور جمعے کے لیے اجازت دے دی کہ تم میں سے جو چاہے پڑھے جو چاہے نہ پڑھے, اس کا ریزن یہ ہے کہ جیسا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ گاؤں میں جمعہ اور عید فرض اور واجب نہیں ہے. جب گاؤں میں عید اور جمعہ فرض اور واجب نہیں ہے تو ہوا کیا کہ لوگ مدینہ منورہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے, سب نے عید پڑھی. اب جو لوگ دیہاتوں میں گاؤں میں دور دور ڈیروں پر رہتے تھے, اب ان کے جانے کا سارا دن وہ ویٹ نہیں کر سکتے, جمعہ ان پر فرض نہیں تھا, تو ان کو کہا گیا کہ تم اگر ٹھہر سکتے ہو جمعے کے لیے تو تم ٹھہر جاؤ, اگر تم جانا چاہتے ہو تو تم چلے جاؤ, جمعہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے. یہ ہے ریزن جو احادیث میں آتا ہے کہ جی جس کی مرضی ہو جمعہ پڑھے جس کی مرضی نہ پڑھے. تو یہ دیہاتیوں کے لیے حکم ہے, شہریوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جمعے کے دن سفید کپڑے پہننا اور پگڑی باندھنا اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, یہ حدیث پاک ترمذی شریف میں بھی ہے اور صاحب نزهة المجالس میں علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے البسو من ثیابکم البیاض, سفید کپڑے جمعہ کے دن پہنا کرو, فإنها اطیب واطہر, اس لیے کہ یہ پاکیزہ اور طاہر اور خوبصورت ہیں. وکفنوا فیہا موتاکم, اور اپنے مردوں کو بھی اگر کفن دو تو تم اسی سفید کپڑے میں دیا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کو سفید کپڑے پہننا اور پگڑی باندھنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آپ نے فرمایا بھی ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی اصحاب الامائم یوم الجمعۃ, اللہ تعالی اور اس کے فرشتے جمعے کے دن جو لوگ پگڑی باندھ کر جمعہ پڑھتے ہیں چاہے امام ہو یا مقتدی ہو, ان پر اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یعنی رحمت طلب کرتے ہیں اللہ تعالی سے. اور اگر جمعہ پگڑی کے ساتھ پڑھایا جائے تو اس جمعے سے جو بغیر پگڑی کے پڑھایا جائے 70 گنا زیادہ افضل ہے, یعنی 70 جمعوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے امام کو بھی مقتدی کو, اگر امام پگڑی باندھ کر پڑھائے تو 70 جمعوں کا ثواب زیادہ ملتا ہے. اور اگر دوسری عام نماز جو جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں امام اگر پگڑی باندھ کر نماز پڑھائے تو 25 نماز زیادہ کا ثواب صرف پگڑی کی وجہ سے ملتا ہے. جماعت کا علیحدہ ہے, جماعت کا 25 مرتبہ یا 27 مرتبہ جو درجہ ہے وہ علیحدہ ہے, پگڑی باندھنے کا ثواب 25 درجہ اور زیادہ ہے. یہ جمعے کے چند مسائل تھے, اب ہم انشاءاللہ اس کی جو ہے تھوڑی بہت تفسیر عرض کرتے ہیں. جو احادیث ہیں ہم اکثر آپ نے سنی ہیں, ان کو دوبارہ لوٹایا گیا ہے. الفصل الثالث عن ابی لبابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عبد المنذر قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها عند اللہ وهو اعظم عند اللہ من یوم الاضحی و یوم الفطر فی خمس خلال خلق اللہ فی آدم واحبط اللہ فیہ آدم الی الارض وفی توفی اللہ آدم وفی ساعۃ لا یسأل العبد فیہا شیئن الا آتاہ ما لم یسأل حرامن وفی تقوم الساعت ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا ہوا مشفق من یوم الجمعہ رواہ ابن ماجہ وروا احمد عن سعد بن معاذ ان رجلا من الانصار اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخبرنا عن يوم الجمعه ماذا فيه من الخير قال فيه خمس خلال وساق الى اخر الحديث او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابي لبابه بن ابي عبد المنذر, یہ ان کا ابي لبابه ان کی کنیت ہے, رفاع ان کی کنیت ہے, ان کا نام ہے رفاع. اور یہ صحابی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہم امور سونپے تھے, اور یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم الجمعۃ سید الایام, جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے, وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ, اور اس کی قدر و منزلت اللہ کے نزدیک بہت زیادہ ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ, یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ افضل ہے. جمعہ کا دن جو ہے عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے افضل ہے. اب دیکھو عید پر کتنا اجتماع ہوتا ہے اور جمعہ پر کتنا اجتماع ہوتا ہے, لوگ جمعہ کو کس طرح اگنور کر دیتے ہیں اور نہیں پڑھتے, اور عیدوں میں کتنے شوق ذوق سے آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ عید کی شان کم ہے, ایک ہے جزی فضیلت, ایک ہے کلی فضیلت. کلی فضیلت جمعے کو حاصل ہے اور جزی فضیلت عید کو حاصل ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسا سمجھاؤں کہ تمام صحابہ میں افضل کون ہے, سیدنا ابو بکر صدیق, یہ ان کی کلی فضیلت ہے. لیکن بعض صحابہ جو تھے ان کو کچھ خصوصیات حاصل تھیں, وہ جزی فضیلت تھی ان کی, جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے ہزاروں حدیثیں روایت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو ابو بکر صدیق بھی نہیں کر سکے, حضرت عمر بھی نہیں کر سکے, عثمان غنی بھی نہیں کر سکے, علی مرتضیٰ بھی نہیں کر سکے, عائشہ صدیقہ ام المومنین بھی نہیں کر سکے, عشرہ مبشرہ صحابہ بھی نہیں کر سکے. تو اب جب یہ کہا جائے گا کہ جزی فضیلت کس کو حاصل ہے, کہ حدیثیں سب سے زیادہ کس کو یاد ہیں, تو ابو ہریرہ کا مقام افضل ہوگا اس لحاظ سے کہ ان کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ وہ سب سے زیادہ حدیثیں ان کو یاد ہیں, یہ جزی فضیلت ہوتی ہے. اور کلی فضیلت جب کہا جائے گا کہ تمام صحابہ سے افضل کون ہے, تو پھر جزی فضیلت کو نہیں دیکھا جائے گا, پھر کہا جائے گا کہ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق افضل ہے. تو یہ مثال ہے کہ عید اگر آئے گی پیر کو یا منگل کو یا بدھ کو آئے گی, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بدھ کا دن جمعے سے افضل ہو جائے. کہا جائے گا کہ جمعہ ہی افضل ہے سارے دنوں سے, سید الایام کون سا ہے, وہ جمعہ ہے. لیکن جس دن عید آ جائے گی کہا جائے گا کہ عید جو ہے یہ اس کا پڑھنا ضروری ہے کہ عید سال کے بعد آتی ہے, یہ جزی فضیلت عید کو حاصل ہے. لیکن وہ منگل اور بدھ یا جمعرات کو عید آنے والی, یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب جمعے کے دن سے عید کا دن افضل ہو گیا, عید کی نماز افضل ہے, یہ جزی فضیلت اس کو حاصل ہے. لیکن ایام کے لحاظ سے جمعہ چونکہ ایک مقرر دن ہے, عید پھرتی رہتی ہے, جمعہ ایک ہی دن ہوتا ہے, تو جمعے کو کلی فضیلت حاصل ہے. جمعہ عید الاضحیٰ اور عید الافضل کے دنوں سے افضل ہے. فرمایا اس میں جمعے میں پانچ خصلتیں ہیں. اللہ نے اس دن میں آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اللہ نے جنت سے آدم علیہ السلام کو اس دن میں اتارا, اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو اس دن وفات دی, آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے جمعے کو. تین, اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں اللہ کا بندہ جب کوئی چیز بھی اللہ سے مانگتا ہے, اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے, جب تک کہ وہ حرام چیز کا سوال نہ کرے. حرام چیز قبول نہیں ہوتی. مثلا وہ کہے جی اے اللہ فلانا مسلمان میرا دشمن ہے, اس کا بیڑا گھر کر, اب یہ حرام ہے نا, یہ دعا قبول نہیں ہوگی, کوئی کوشش بھی نہ کرے یہ. یا کوئی کہے کہ جی فلاں کو رزق نہ دے, اس کو پھوکا مار, اس کو ذلیل کر, اس کو خراب کر, اس کے بچوں کو, یعنی یہ جو دعائیں نا یہ حرام ہے، یہ اللہ قبول بھی نہیں کرتا، چاہے وہ گھڑی کیوں نہ آ جائے جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ دعا کس دن قبول، کس جمعے کو جو سب سے افضل گھڑی ہے اس دن میں بھی جو دعا قبول ہوتی ہے تو اچھی دعا قبول ہوتی ہے، جو اچھی نیت سے اچھے دل سے کہ مسلمان کی بلائی کے لیے دعا کی جائے وہی قبول ہوتی ہے. جو حرام دعا ہے جس میں صاف آیا نا ما لم یسل حرامن، اگر وہ حرام دعا کرتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی. سبحان اللہ. چار اور پانچواں فرمایا وفیہ تقوم الساعۃ، اس دن قیامت قائم ہوگی. تو یہ وجہ ہے جمعہ کے دن کی افضلیت کی. اگر فرمایا ما من ملک مقرب، کوئی مقرب ترین فرشتہ جبریل کیوں نہ ہو، ولا سماء آسمان کیوں نہ ہو، ولا ارض زمین کیوں نہ ہو، ولا ریاح ہوا اور آندھی کیوں نہ ہو، ولا جبال پہاڑ اور پتھر کیوں نہ ہو، ولا بحر دریا اور سمندر کیوں نہ ہو، الا ہوا مشفق من یوم الجمعۃ، جو ہی جمعہ کا دن آتا ہے تو یہ سارے اللہ کے ڈر سے کانپتے ہیں. کیوں؟ کہ کہیں یہ قیامت کا دن نہ ہو. لیکن ایک انسان ہے اور جن ہے جس کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ جمعہ ہے یا کچھ ہے، وہ اس سے نہیں ڈرتا. نبی کریم علیہ السلام سے ایک انصاری نے عرض کی، حضور ہمیں جمعہ کے بارے میں بتا دیجئے کہ اس میں کیا بلائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پانچ چیزیں جو ہم نے اس حدیث میں بیان کی ہیں آپ نے یہی گن کر ان کو سنائی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأی شیء سمی یوم الجمعۃ، قال لأن فیہا طبعت تینۃ ابیک آدم وفیہا الصاعقۃ والبعثۃ وفیہا البطشۃ وفی آخر ثلاث ساعات منہا ساعۃ من دعا اللہ فیہا استجیب لہ رواہ احمد. امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کو نقل فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضور علیہ الصلات والسلام کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا گیا کہ جمعے کو جمعے کا دن کیوں کہتے ہیں، جمعے کا نام جو جمعہ رکھا گیا یہ کیوں رکھا گیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کا معنی ہوتا ہے جمع کرنا، تو اس میں چونکہ چیزیں جمع ہوئی ہیں اس لیے اس کا نام جمعہ ہوا. کیسے جمع ہوئی؟ فرمایا لئن نفیہ طبعت تینۃ ابیک آدم، اس میں آپ کے باپ آدم علیہ السلام کی مٹی کو جمع کر کے گونتا گیا، یعنی مختلف مقامات سے اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا، مختلف علاقوں سے پوری دنیا میں جہاں مٹی تھی اس مٹی کو مختلف جگہ سے اکٹھا کیا اور اس کو جا آ کر ایک جگہ اکٹھا کر کے اس میں پانی ڈال کر اس کو گوندا گیا، گوند کر پھر اس کو خشک کیا گیا. جب اس میں خمیر اور بدبو پیدا ہو گئی جیسے من سلسال من حام مسنون کی آیت کی طرف تشریح میں آتا ہے، تو پھر آدم علیہ السلام کا پتلا اور جسم تیار کیا گیا. تو چونکہ مٹی جمع کی گئی تو جس دن جمع کی گئی اس دن کو یوم جمعہ کہا گیا. وفی حسا کا، تو اس جمعے کے دن ہی وہ ساقہ ہوگا. ساقہ کہتے ہیں جس دن قیامت کے دن ہر آدمی اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، جس میں احادیث بھی آتی ہیں کہ انبیاء بھی بے ہوش ہو جائیں گے مگر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوں گے کیونکہ دنیا میں بے ہوش ہو چکے جب اللہ کا دیدار کیا. تو ہر آدمی اس میں بے ہوش ہوگا. فرمائے یہ جمعے کے دن ہی وہ ہر آدمی بے ہوش ہوگا. والباسطو، اور جمعے کے دن ہی لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے میدان میں. وفی البطشتو، اور جس دن کفار کو رب کی سخت پکڑ ہوگی وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا. وفی آخر ثلاث ساعات منہا ساعت، اور جمعے کے جو آخری تین گھڑیاں ہیں ان تین گھڑیوں میں ایک گھڑی ایسی ہے من دعا اللہ فیہا، جو شخص اس گھڑی میں دعا کرے اس ساعت میں دعا کرے استجیب لہو، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے. اس کی تشریح ہم بیان کر چکے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، خود دو خطبوں کے درمیان ہے یا دو خطبوں کے بعد امام کے مصلی تک جانے کی گھڑی ہے، یا جمعے کے دن جو آخری ساعت ہے عصر سے لے کر مغرب تک، یا سورہ کے غروب ہونے کی آخری تین گھڑیاں جو ہے، وہ تین گھڑیوں میں کوئی ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے. عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فإنه مشهود يشهده الملائكة وإن أحدا لم يصلي علي وإن أحدا لم يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجه. یہ حدیث پاک حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی ان سے مروی ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن میرے اوپر زیادہ درود شریف پڑھا کرو. کیوں؟ کہ یہ دن جو ہے یہ یوم مشہود ہے، یشہدہ الملائکہ، تو اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. باقی دنوں میں اتنے فرشتے نہیں آتے جتنے جمعے کے دن فرشتے آتے ہیں. وَإِنْ أَحَدًا لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ إِلَّا عُرِضَتْ عَلَيَّ صَلَاتُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا. اس دن کوئی بھی مسلمان میرا امتی میرے اوپر درود نہیں پڑتا مگر اس کا درود مجھے پہنچایا جاتا جب وہ فارغ ہو جائے درود شریف سے. ہم نے کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد کیا ہوگا؟ جیسے دوسری حدیثوں میں تشریح آ چکی، صحابی کا مقصد تھا حضور مرنے کے بعد آدمی کو جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، آپ کے جسم بھی جب قبر میں جائیں گے تو مٹی کھا جائے گی، تو موت کے بعد تو پھر کیا حکم ہے درود کا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام فرمایا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حیون، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزاقو اور اس کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے. اس حدیث پاک سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر باقی دنوں سے زیادہ دروشی پڑھنا چاہیے. ایک تو حضور نے فرمایا آپ کے حکم کی تعمیل ہو جائے گی، یعنی آپ نے فرمایا میرے اوپر زیادہ درود پڑھو، تو مومن جب زیادہ درود پڑھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہو گئی. دوسری بات یہ کہ جمعے کے دن سپیشل طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتی کا درود سننا چاہتے ہیں اور وہ پیش کیا جاتا ہے. فرمایا جب کوئی پڑھتا ہے تو فرشتہ پیش کرتا ہے. اب اس کے دو طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جیسے آپ پوسٹ آفس میں اپنے میل پھینکتے ہیں تو وہ آپ کے ایک خط کو ڈاکیا لے کر نہیں جاتا کہ اس کو پہنچائے پھر دوسرا لے جائے پھر تیسرا لے جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ ساری میل کلیکٹ کر کے پھر وہ جس جس شہر میں جانی ہوتی ہے وہاں چلی جاتی ہے. جس ایک گھر میں 15 لیٹر ہوں تو اس گھر میں ایک ہی دفعہ 15 لیٹر ڈراپ ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی امتی درود سے فارغ ہوتا ہے فرشتہ اس کا انتظار نہیں کرتا کہ یہ سارا 100 دفعہ پڑھ لے تو میں اکٹھا لے کر جاؤں، وہ ہر امتی کا درود لے کر وہاں جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درود پہنچاتا ہے، عرض کرتا ہے حضور یہ فلاں آدمی فلاں کا بیٹا فلاں قبیلے کا فلاں شہر کا رہنے والا اس نے یہاں پر درود بھیجا ہے، میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دوبارہ پھر جب آدمی پڑھتا ہے وہ پھر دوبارہ لے کر پھر جاتا ہے، تو یہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ سارے درود شریف کو اکٹھا کلر کر کے ایک ہی دفعہ جائے. تو اب اس سے اندازہ ہوا کہ جو ایک فرشتہ مقرر ہے درود شریف پہنچانے پر، اس ایک فرشتے کی قوت سماعت کتنی تیز ہے. کہ وہ پوری کائنات میں ہر آدمی کا درود سن رہا ہے، اس کے اندر کتنی قوت ہے، رفتار کتنی ہے کہ وہ اس درودشیوے کو پہنچا کر پھر اس آدمی کے دوسرا درود پڑھنے تک وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا سنتا ہے، پھر اس کو وہاں پہنچاتا ہے، اور پھر ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں آدمیوں کے درود شریف جو ہیں ہر آدمی کا اپنے اپنے وقت میں پہنچا کر، ایک فرشتے کی اتنی ہمت اور اتنی طاقت اور اتنی قوت سماعت، اتنی رفتار اس کی، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ایک فرشتے کے اندر رب نے اتنی قوت رکھی ہے، وہ سنتا بھی سب کے ہے، رفتار بھی تیز ہے، پہنچا بھی آتا ہے اور خیانت بھی نہیں کرتا، جب ایک فرشتے کے لیے اتنی طاقت مانتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانے کہ آپ امتی کی درود کو سنتے ہیں تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ پھر فرمایا، صحابی نے عرض کیا حضور موت کے بعد، تو فرمایا انبیاء کے جسم کو مٹی تھوڑی کھاتی ہے، انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یہی وجہ ہے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت المقدس جنوں سے بنوایا، جن بناتے رہے، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام لاٹھی پر کھڑے ہیں، جن کام کر رہے ہیں، اور جب آپ کا وصال شریف ہو گیا، جنوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر بیت المقدس بنا رہے ہیں، جب آپ کی عصا کو، کھونڈی کو، اس نے جو دیمک نے کھا لیا، اور لاٹھی کو جب دیمک نے کھایا 6 مہینے کے عرصے میں، اور لاٹھی جب ٹوٹی دیمک کے کھانے سے، تو سہارا جب ہٹ گیا لاٹھی کا، تو سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، کیونکہ آپ کا وصال ہو چکا تھا، تو جن بھاگ گئے، جن بھاگ گئے کہ آپ، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا سلیمان علیہ السلام زندہ ہے، سلیمان علیہ السلام زندہ اگر ہمیں پہلے پتا ہوتا، 6 مہینے ہم ایسی خراب ہوتے رہے، ہم بیت المقدس بناتے رہے، اتنا وزنی پتھر اٹھاتے رہے، لیکن اللہ تعالی کی حکمت کیا تھی کہ 6 مہینے تک دیمک جو ہے وہ سوٹی کو کھاتی رہی کھاتی رہی، ادھر بیت المقدس مکمل ہوا، ادھر عصا کو دیمک نے کھایا، اور جن بھاگ گئے مکمل کرنے کے بعد۔ اس حدیث پاک سے بھی، یہ آیت میں بھی آتا ہے غالباً، تاکل من ساتا، قرآن میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے نا دیمک نے کھا لیا سوٹی کو اور لاٹھی کو، اور سلیمان علیہ السلام گر پڑے، دیمک نے لاٹھی کو کھایا لیکن 6 مہینے سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی فرق نہ آیا، یہ قرآن کہتا ہے نا کہ جب 6 مہینے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم میں کوئی فرق نہیں آیا، تو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی جو ہیں، ان کی وہ جو ہے دوسرے انسانوں سے مختلف ہے، کوئی آدمی 6 مہینے سوٹی پر کھڑا ہو کر دکھائے مرنے کے بعد، تو جو کیڑا ان کے عصا کو کھاتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے جسم کو کیڑوں کے کیوں نہیں پڑتے؟ اسی لیے ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑوں کی روایت جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو کیڑوں نے کھایا، نبی کے جسم کو کوئی جانور نہیں کھا سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھیڑیے کے بارے میں کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ اے یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا، تو آپ نے بھیڑیوں کو بلایا، بھیڑیا آیا، اس سے پوچھا آپ نے، ہم درس میں بیان کر چکے ہیں، بھیڑیے نے کہا اے اللہ کے نبی، ہمارے اوپر انبیاء کے جسموں کا کھانا حرام ہے، تو بھیڑیے نے یوسف علیہ السلام کو نہیں کھایا، کیڑے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسم کو نہیں کھایا، یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا، سلیمان علیہ السلام کو کیڑے نے نہیں کھایا، ان کے عصا کو کھایا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم کو کیڑوں نے نہیں کھایا، کوئی اور بیماری تھی جس میں آپ کے امتحان لیا گیا۔ تو فرمایا کہ مٹی جو ہے یہ انبیاء کے جسموں کو نہیں کھاتی، اے میرے صحابی تو میرے پر درود پڑھتے رہنا، کیوں کہ نبی اللہ حیون، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، یرزاقو، اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ معراج والی حدیث میں ہم کئی دفعہ بیان کر چکے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ، جب میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، کسیب احمر وہ سرخ ٹیلے کے پاس سے، اگر تم میرے پاس ہوتے میں تمہیں دکھاتا وہ دیکھو وہ قائم یصلی فی قبرہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو نبی مرتا نہیں ہے. باقی یہ موت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیگر انبیاء پر آئی ہے یہ موت اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے ہے جو رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ موت آئی ایک آن کے لیے کہ اللہ کے اس وعدے کو پورا کیا, جو ہی فرشتہ اس روح کو لے کر گیا پھر اسی طرح اس روح کو نبی کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے. یہی تو فہمیں کہ اللہ کا نبی مرتا نہیں ہے, وہ زندہ ہوتا ہے, اس کو رزق دیا جاتا ہے. رزق کون سا دیا جاتا ہے؟ رزق حصے دیا جاتا ہے, نہ کہ حکمی رزق دیا جاتا ہے جیسے جو ہے دوسرے شہیدوں کو دیا جاتا ہے, بلکہ حصے رزق دیا جاتا ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی بیویاں جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ نبی زندہ ہے. زندہ کی نبی کی مال تقسیم نہیں ہوتا, نبی کی بیویوں سے نکاح جائز نہیں ہے, اس لیے کہ نبی زندہ ہے. جو زندہ ہے اس کی بیوی سے نکاح بھی جائز نہیں ہے اور اس کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی. اور قرآن میں جو فرمایا انک میتن و انہم میتون, بہت لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں انک میتن و انہم میتون, اے نبی تو بھی مرنے والا ہے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. اگر نبی کی موت اور دوسرے لوگوں کی موت ایک ہوتی تو قرآن کا جملہ یہ ہوتا وَإِنَّكَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, تو بھی اور وہ بھی مرنے والے ہیں, ایک میتون کا لفظ آتا. قرآن کا یہ ذکر کرنا اِنَّكَ مَيِّتُونَ, تو بھی مرنے والا ہے, وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور وہ بھی مرنے والے ہیں, دو چیزوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ نبی کی موت اور ہے اور دوسرے لوگوں کی موت اور ہے. وعن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ فطرۃ القبر, رواہ احمد و ترمذی وقال ھذا حدیث غریب ولیس اسناد متصل. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عاص سے یہ روایت مروی ہے, فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی مسلمان جو جمعے کے دن مرتا ہے یا جمعے کی رات کو مرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنوں سے محفوظ فرما دیتا ہے. یہ بڑی حوصلہ افزا حدیث ہے کہ جو مسلمان جمعے کو مرے یا جمعے کی رات کو مرے اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے, اس کو عذاب قبر نہیں ہوتا. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قرا الیوم اکملت لکم دینکم الایت وعندہ یہودی فقال لو نزلت ھذہ الایت علینا لاتخذناها عیدا, فقال ابن عباس فانها نزلت فی یوم عیدین فی یوم الجمعۃ و یوم عرفہ, رواہ ترمذی. وقال ھذا حدیث حسن غریب, یہ حدیث ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملت لکم دینکم, سورہ مائدہ کی آیت. ان کے پاس ایک یہودی تھا, کہنے لگا اگر یہ آیت ہمارے مذہب میں نازل ہوتی یہودیوں کے پاس تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا یہ دو عیدوں کے دن نازل ہوئی ہے, ہمارے ہاں تو آلریڈی عید تھی, یعنی ایک عرفے کا دن تھا حج کا دن اور وہ دن جمعہ کا بھی تھا, تو جمعہ کا دن آلریڈی عید ہے, عرفے کا دن عید ہے, تو عید منائے یا نہ منائے ہمارے ہاں تو دو عیدیں اس دن جمع تھیں اس لیے ہم نے عید منا لی ہے. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان قال وکان یقول لیلۃ الجمعۃ لیلۃ اغر و یوم الجمعۃ یوم اظہر, رواہ البیہقی فی الدعوات الکبیر. امام ابو بکر بن حسین بیہقی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب داخل ہوتا تو آپ دعا کرتے اے اللہ ہمارے رجب میں برکت فرما, ہمارے شعبان میں برکت فرما, اور بلغنا رمضان اور ہمیں رمضان صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا ہمارے پاس. اور آپ فرماتے کہ لیلۃ الجمعہ لیلۃ النغر, جمعے کی رات بڑی چمکیلی اور روشن رات ہے اور جمعے کا دن یوم اظہر ہے, بہت جو ہے اظہر اور روشنی والا اور سرسبز اور خوبصورت دن ہے اور تابناک دن ہے جمعے کا دن. تو یہ ابھی تین مہینوں کا کیوں ذکر فرمایا؟ میں کہ جب کھیتی بوتے ہیں تو اسی دن اس کی فصل نہیں کاٹتے, رجب میں بو, شعبان میں پانی دو کھیتی کو, رمضان میں فصل کو کاٹو. یعنی رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے کر لو کہ رجب میں تم اس کو بو اور شعبان میں اس کو پانی دو، اور جب کھیتی پک جائے رمضان میں جب نفع اور عبادت کرو تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے لو اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرو. اور جمعے کی رات فرمایا یہ بڑی خوبصورت اور روشن رات ہے، بڑی منور اور نور والی رات ہے، اور جمعے کا دن جو ہے یہ تابناک دن ہے، اس لیے فرمایا کہ جمعرات اور جمعے کو مرنے والا اس سے قبر کے فتنے ہٹا لیے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو جمعرات اور جمعے کی فضیلتوں سے بہراور فرمائے، اور جمعے کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور جمعے کی عظمت اور عزت جو ہے اس کو باعزت رکھنے کی اور اس سے فائدے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی حبیبنا شفینا محمد وآلہ وصحبہ امین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.